درود بھیجیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمت بضعت منی من آذاها فقد آذانی. درود بھیجے محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اپنے سید و سردار اپنے مولا اور آقا اور اپنے امام کے حضور اس مبارک موقع پر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنے کے لیے باواز بلند درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد پروردگار عالم کا شکر بجا لائیں گے کہ اس نے اس زمانے میں کہ جو انسانوں کی افراتفری کا زمانہ ہے, افکار و خیالات کی پراگندگی کا زمانہ ہے, لوگوں کے سامنے اہداف اور مقاصد کے مٹ جانے کا زمانہ ہے, اس دنیا میں کہ جس میں لوگ پریشانی کے عالم میں ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف جا رہے ہیں, اپنی فکروں کو طے نہیں کر پا رہے, سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کی زندگی کے مقصد کیا ہونے چاہیے ہیں, ایسے ایک عالم میں پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ ہم اس خالق کی منتخب ترین مخلوقات سے وابستگی کو حاصل کر پائیں, اس خالق کی بہترین مخلوقات کو پہچان پائیں اور دنیا میں گزرنے والے اپنے شب و روز کو ان عظیم الشان ہستیوں کی عزت اور احترام کے اندر گزر کر سکیں. اس پروردگار عالم کا بہت شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسانوں کی طرح, باقی انسانوں کی طرح جو گمراہی میں شکار ہو گئے, پریشانی کا شکار ہو گئے, ہمیں ہدایت عنایت فرمائی, سعادت عنایت فرمائی, اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہچان سکیں, اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان کے ذکر کو دنیا کے اس کونے کے اندر جاری و ساری رکھ سکیں. لیکن عزیزان محترم, حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اپنی وابستگی کو بہت زیادہ غور کے ساتھ پہچاننا ہوگا. اگر تصور فرمائیے, جیسا کہ ابھی اپنے آپ نے اشعار میں سنا, اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ قیامت کے دن آپ کا سب سے اہم اثاثہ کیا ہوگا, جب میں اور آپ میدان حشر میں چلے جائیں گے, اپنی اپنی قبروں میں موجود ہوں گے, تو کس کی بنیاد پر پروردگار عالم سے اپنی مغفرت اور کس کی بنیاد پر پروردگار عالم سے اس کی رحمت کا تقاضا کر رہے ہوں گے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پر ہم اس عظیم الشان خالق کی کسی نعمت کا شکر بجا لا سکیں. ہماری عبادتوں میں وہ رنگ نہیں ہے, ہمارے اعمال کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے, ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا قابل قدر عمل نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم اس خالق سے کہیں کہ پروردگار, تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں جن کے بارے میں تو خود فرماتا ہے کہ اگر چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جو سب سے بڑا اثاثہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے وہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلق اور وابستگی کا اثاثہ ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. کہ اس میدان حشر کے اندر خالق کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی چیز ہمارے پاس ہوگی وہ یہی محبت ہے, مودت ہے جو خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے ہمارے دلوں میں موجود ہے. جب یہ وہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اثاثہ بے ارادہ, بے شعور اور بغیر ذمہ داری کے ہو سکتا ہے؟ اگر میں اور آپ نماز کی بات کرتے ہیں تو خالق فرماتا ہے کہ جب تک نیت نہ ہو تمہاری نماز قبول نہیں ہے. اگر میں اور آپ اور حج کی بات کرتے ہیں تو خالق متعال کے نزدیک ارادے اختیار کے بغیر یہ حج اور یہ روزہ قبول نہیں ہے. اب ذرا تصور فرمائیے کہ جو سب سے قیمتی چیز ہے یعنی خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلق, اس خاندان سے ہماری وابستگی, اس خاندان کی مودت اور محبت, کیا یہ بغیر ارادے اور بغیر شعور کے ممکن ہے؟ یوں ہمارے خیال میں خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ وہ ہیں جو خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ تعلق کسی ارادے کے نتیجے میں نہیں ہے, کسی شعور کے تحت انجام نہیں پاتا, یعنی بالکل ایسے جیسے ایک جغرافیہ سے ہمارا تعلق ہے. فرض فرمائیے میں اگر اس خطے میں پیدا ہوا جسے پاکستان کہا جاتا ہے تو پاکستان سے میرا ایک تعلق بنتا ہے, لیکن کیا یہ تعلق کوئی ارادی تعلق ہے؟ اس میں میرا کوئی ارادہ شامل ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس میں میرا کوئی ارادہ شامل نہیں ہے. میں پاکستان میں پیدا ہوا اس اعتبار سے مجھے پاکستانی کہا جاتا ہے, اس جغرافیائی تعلق میں میرا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے. ایک خاص نسل سے میرا تعلق بغیر ارادے اور اختیار کے ہے. اگر میں ایک خاص نسل کے اندر پیدا ہوا ہوں, میں اس نسل سے منسوب قرار پاتا ہوں, اس میں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, میرا کوئی اختیار نہیں ہے. کیا خاندان اہل بیت سے تعلق بھی جغرافیہ اور نسل کی طرح ہے جس میں میرے اور آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے, میرے اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر اتنی بڑی فضیلت کیوں حاصل ہو جاتی؟ بغیر ارادے بغیر اختیار کے تحت حاصل ہونے والی کسی چیز کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. لہذا اسلام کے اندر قومیت کو, جغرافیہ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. نبی اکرم اپنے خطبۃ الوداع کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب کو عجم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, سرخ کو سفید کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, اور گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے, اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. کیا خاندان اہل بیت سے تعلق بھی ایسا ہی ہے؟ چونکہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جس کا کوئی تعلق تھا, لہذا خود بخود میرا تعلق جڑ گیا, کیا یہ وہ فضیلت کی اساس ہے؟ تو ہمارے خیال میں یہ فضیلت کی اساس قرار نہیں پا سکتی. اتنی بڑی نعمت یقیناً کسی ارادے کے تحت حاصل ہونی چاہیے, اتنی عظیم الشان نعمت یقیناً کسی اختیار کے تحت حاصل ہونی چاہیے. بس سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو خاندان اہل بیت سے اپنے تعلق میں پہچاننا ہوگی وہ یہ کہ یہ تعلق بغیر ارادے اور اختیار کے نہیں ہو سکتا. جب یہ تعلق بغیر ارادے اور اختیار کے نہیں ہو سکتا تو یقین فرمائیے یہ تعلق بغیر ذمہ داری کے بھی نہیں ہو سکتا. آپ قیامت کے دن نماز کے ذریعے سے کچھ جزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا نماز کے بارے میں کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے؟ نماز کے بارے میں ساری زندگی آپ ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں, فجر سے لے کر عشاء تک آپ نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے قیامت کے دن کچھ جزا حاصل کر سکیں. تو جس چیز کے ذریعے سب سے بڑی جزا مجھے اور آپ کو حاصل کرنی ہے, کیا اس کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر آپ کے نہیں آئے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر وہ چیز جس نے سب سے بڑی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ڈالی ہے وہ یہی تعلق اور وابستگی کا معاملہ ہے. آج میں ذمہ دار ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے معاش فراہم کروں, زندگی گزارنے کے وسائل فراہم کروں, یہ ایک ذمہ داری ہے جو میرے کندھوں پر ہے. اس کی خاطر ممکن ہے کہ میں ایک دن کے اندر 10 گھنٹے کام کروں, 8 گھنٹے کام کروں, اور ممکن ہے اس سے زیادہ کام کروں. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی ذمہ داری ہے جس کو ہم سب سے بڑی ذمہ داری قرار دے سکیں؟ تو جس چیز پر آپ کی قیامت کے دن سب سے زیادہ امیدیں وابستہ ہیں وہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ خاندان اہل بیت سے تعلق, خاندان اہل بیت سے وابستہ ہونا, ان کی محبت کا میرے اور آپ کے دلوں میں ہونا, یہ صرف ایک فضیلت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری کا نام ہے جو مجھے اور آپ کو ادا کرنی ہوگی. تاریخ کے عنوان سے چند جملات عرض کروں گا اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
آپ تاریخ میں جا کر دیکھیے کہ جو خاندان اہل بیت سے وابستہ تھے, جو خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے, ان کا ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا انداز کیسا تھا؟ آیا یہ لوگ اپنے معاشرے کے نعوذ باللہ بے فکر لوگ تھے؟ معاشرے میں کچھ بھی پیش آتا رہے, کیا یہ اس بات پر مطمئن رہتے تھے کہ چونکہ ہمارا ایک تعلق ہے لہذا معاملہ ختم ہو گیا؟ اصلا اپنے آپ سے ایک اور سوال کیجئے, یہ تعلق انتہا ہے یا یہ تعلق ذمہ داریوں کا آغاز ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے کہ خاندان اہل بیت سے اپنے آپ کو متصل کر لینا, آیا یہ انتہا ہے, معاملہ ختم ہو گیا؟ تو میں ایک شعر پڑھوں جس کے اندر اپنے تعلق کا اظہار کروں, یہیں پہ معاملہ ختم ہو گیا؟ یا ان کے نہیں, اب ذمہ داریاں شروع ہوئی ہیں. فرض فرمائیے, بہت سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرض کیجئے خطبی مرتبت کی وفات کو 5 سال گزرے ہیں, 5 سال خطبی مرتبت کی وفات کو گزرے ہوں, کوئی شخص جس کا اس وقت تک خاندان اہل بیت سے تعلق نہیں ہوا تھا اچانک بصیرت حاصل کر لیتا ہے. بصیرت حاصل کرنے کے بعد اہل بیت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کے مقام اور منزلت کو پہچان لیا. کیا اس مقام و منزلت کو پہچان لینے کے بعد اب گھر میں جا کر بیٹھ جائے کہ اس نے فضیلت کو پہچان لیا اور معاملہ ختم ہو گیا؟ یعنی کہ نہیں, اب تو معاملہ شروع ہوا ہے, اب تو ذمہ داری شروع ہوئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں معاملہ دوسرا ہے. آپ نے اہل بیت کو پہچان لیا, اس پر آپ قیامت کے دن جزا چاہ رہے ہیں. آپ نے اہل بیت سے تعلق کو جوڑ لیا, اس پر قیامت کے دن ان کی شفاعت چاہتے ہیں, بغیر ذمہ داریوں کو ادا کیے؟ یعنی کہ نہیں, اب تو ذمہ داری شروع ہوئی ہے. یہ ہماری عرض ہے. ہم سمجھتے ہیں اس خاندان کے ساتھ تعلق بلا کسی سبب کے مجھے اور آپ کو فضیلت نہیں دے گا, اس خاندان سے تعلق چند ذمہ داریاں دے گا. جب ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تب وہ فضیلتیں نصیب ہوں گی جو اس خاندان سے تعلق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں. پس وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر اب تک آپ نے اپنے ساتھ دیا تو چند ذمہ داریاں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. البتہ ہمیں احساس ہے کہ دن خوشی کے ہوں یا غم کے, ہماری تقریر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہو پاتی جس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر خوشی کی کوئی لہر بھی دوڑے. تو وہ فریضہ ہم شعرا کے سپرد کرتے ہیں کہ جتنی خوشیوں کی لہریں دوڑانی ہوں وہ دوڑا چکے ہوں, جتنا لوگوں کو مسرتیں دینی ہوں وہ دے چکے ہوں, اور بعد میں چند منٹ کے لیے انتہائی سنجیدہ گفتگو ہمارے کام میں آ جائے. بس آپ اس کو تحمل فرمائیے گا. ایک بار پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد. خاندان اہل بیت سے جو تعلق ہمارا جڑتا ہے یہ تعلق بلا سبب فضیلت نہیں لے کے آتا, یہ تعلق چند ذمہ داریاں دیتا ہے, ان ذمہ داریوں کے ناطے ہمیں فضیلت ملتی ہے. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کسی بھی زمانے میں خاندان اہل بیت کے رویے کو دیکھ لیجیے, کسی بھی زمانے میں ان کے ماننے والوں کو دیکھ لیجیے کہ سب سے اہم کام وہ کیا انجام دے رہے تھے. اصلا اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے, مجھے کہ لوگ خاندان اہل بیت کے دشمن کیوں تھے؟ اس دشمنی کی بنیاد کیا تھی؟ اور میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک خاندان بس دینا چاہتا ہے پھر بھی لوگ اس کے دشمن بن رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اس خاندان نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں چاہا, اس خاندان نے اپنے در پہ آنے والے کسی شخص کو لوٹانے کی کوشش نہیں کی. جب یہ صرف دینا چاہتے ہیں تو لوگ دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دینا تو چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر شعور بھی بیدار کر رہے ہیں, یہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہے ہیں. پہلی ذمہ داری اسلام کا مضبوط دفاع کر دینا. آپ تمام تاریخ اسلام کے ادوار میں چلے جائیے, مطمئن ہو کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کسی بھی دور میں اسلام پر آنے والی مشکل میں سب سے زیادہ حرکت دکھانے والے, سب سے زیادہ فعالیت دکھانے والے خاندان اہل بیت کے ماننے والے ہوا کرتے. کہیں پر کوئی مصیبت آتی تھی, عباسی خلفاء کا زمانہ ہو یا اموی خلفاء کا دور ہو, کبھی کوئی عیسائی پادری آ گیا جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, کبھی کوئی جادوگر آ گیا جو لوگوں کو گمراہی کرنے کے در کے اوپر ہے, تمام موارد کے اندر سب سے پہلے جو دفاع کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے وہ خاندان اہل بیت جو ان کے ماننے والے ہوا کرتے تھے. یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی پر فضیلت ہے. محض نام سے وابستہ ہو جانا کافی نہیں ہے. میں اپنے آپ کو امام ہشتم سے منسوب کر لوں, رضوی اپنا نام رکھ لوں, یہ تو کافی نہیں ہے. میں اپنا نام علوی رکھ لوں, یہ کافی نہیں ہے. سب سے اہم کام یہ ہے, یہ بتاؤ خاندان اہل بیت اسلام کا دفاع کیا کرتے تھے, تم نے اسلام کے دفاع کے لیے کیا کر کے دکھایا ہے. اور ہر دور میں یہ ذمہ داری انجام دینی پڑے گی, ہر دور میں اس کام کو انجام دینا پڑے گا. اگر ہم اس عنوان سے دیکھیں آج کے دور میں اسلام کو خطرہ کیا ہے, 61 ہجرا میں اسلام کو خطرہ یزید سے لاحق تھا, سید الشہداء نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. بعد کے زمانوں میں مختلف طریقوں سے خطرات آتے رہے اور خاندان اہل بیت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے. ہمیں اور آپ کو پوچھنا پڑے گا آج کے زمانے میں اسلام کو لاحق خطرہ کیا ہے. تو آپ یقین فرمائیے محض مسلمانوں کا غریب ہونا کوئی خطرہ نہیں ہے, گرچہ یہ بھی چند مرحلے دور جا کر ایک خطرہ ہے. مسلمان کو غریب نہیں ہونا چاہیے, مالی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے. مسلمانوں کے اندر تعلیم کی سطح کم ہے, یہ ایک خطرہ ہے, لیکن یہ سب سے اہم خطرہ نہیں ہے. سب سے اہم خطرہ اسلام کے نام پر مصنوعی اسلام کی تبدیل, اسلام کے نام پر جاہلیت کی تبدیل. کبھی اسلام کے نام پر آتے ہیں طالبانزم کا فروغ دیتے ہیں, کبھی اسلام کے نام پر آتے ہیں سیکولرزم فروغ دیتے ہیں, کبھی اسلام کے نام پر آتے ہیں لبرلزم فروغ دیتے ہیں. یہ سب اسلام کے نام پر خطرہ ہے. اس وقت جو ہمیں چیز چاہیے ہے وہ حقیقی صاف ستھرا پاکیزہ وہ اسلام کے جو خاندان اہل بیت نے ہمیں دیا. ہمیں کیا ضرورت کہ ہم شہر کو غرب کی طرف جا کر اسلام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم سمجھتے ہیں پہلا خطرہ اسی بات پر ہے کہ اگر اس خطرے کا دفاع نہ کیا گیا تو آپ یقین فرمائیے نعوذ باللہ 200 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد ایسا ہوگا کہ ہماری نسلیں اصلی اسلام سے واقف نہیں رہیں گی. آج دسوں اعتراض کر رہے ہیں اسلام کے اوپر, اور میں نے اپنی گزشتہ تقریر میں بھی آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کے دفاع کی خاطر حتی الامکان جو کچھ ہو سکتا ہے فکری طور پر فراہم کریں. آج جسمانی طور پر شاید خطرہ کم ہے, یعنی اب یہ 19ویں صدی نہیں ہے کہ کافروں کی فوج آ رہی تھی مسلمانوں کا قتل عام کر رہی تھی یہ ایک خطرہ تھا. آج جسمانی طور پر مقابلے کا دور ہی نہیں ہے, آج جو دور ہے وہ فکر سے مقابلے کا دور ہے. اسلام کو فکری میدان میں شکست دینا چاہتے ہیں, اسلام کی مصنوعی تفسیریں لے کے آنا چاہتے ہیں. سب سے اہم کام فکری میدان میں اسلام کے لیے مضبوط ہو جانا. تو میں عرض کروں گا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اسلام کا دفاع کریں تو سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ میں اور آپ اسلام کی خالص ترین فکر کو اپنے اندر زندہ رکھنے کی کوشش کریں, جس میں نہ سیکولرزم آئے نہ لبرلزم آئے نہ قدامت پسندی آئے. اسلام جیسا کہ محمد و آل محمد نے دے دیا, درود بھیجے محمد و آل محمد. آج آپ کے سامنے بہت واضح ہے, دسیوں پرائیویٹ چینلز موجود ہیں, دسیوں سرکاری اور غیر سرکاری میڈیاز موجود ہیں جس میں اسلام کے نام پر نہیں معلوم کیا کچھ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا بھرپور مقابلہ ہماری ذمہ داری ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں اور آپ ان سب کو اٹھا کر پھینک دیں, یہ ہماری بس میں نہیں ہے, لیکن جس حد تک ہو سکتا ہے دین اسلام کی صحیح تشریح کرنا یہ ہمارے بس میں ہے. اپنے وقت کو اہم شمار فرمائیے, جو بھی موقع مل جائے اسی کو غنیمت سمجھیے. اور پروردگار عالم نے خالق متعال نے عزاداری کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو کتنا بڑا موقع کر دیا ہے. اس سے بڑا کوئی چینل دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی ذریعہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس میں خود لوگ آتے ہیں اور سننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ہم سمجھتے ہیں بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے کہ اس سے اسلام کی صحیح تشریح ہو اور وہ اسلام پیش کر دیا جائے جو خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام دینے کی کوشش فرما رہے تھے. یہ ہمارے خیال میں پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری اسلام پر عمل کرنے میں اپنے آپ کو وقف کر دینا. اس کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج اسلام کی اتنی مصنوعی فکریں دے دی ہیں کہ اگر ایک شخص اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انحراف کی وجہ سے اس اسلام پر عمل ہونا ہی ممکن نہیں رہتا. خود بخود اسلام پر عمل کرنے والا ناکامی کا شکار ہونے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام غلط اسلام ہے ان کے ہاتھ میں. ابھی ہندوستان کے اندر ایک معاملہ پیش آیا, اس کے اوپر جب فقہا سے ان کے فقہا سے رائے لی گئی, ایسی رائے دی کہ خود مسلمان اپنے آپ کے اندر دست و گرما ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے حاصل نہیں کی, فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے حاصل نہیں کی. الحمدللہ میرے اور آپ کے ساتھ تو ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے. آج سعودیہ کے اندر چاہتے ہیں اس اسلام کو نافذ کریں جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے, خود عاجز رہ جاتے ہیں, اسلام نافذ نہیں کر سکتے. مصر کے اندر چاہتے ہیں اسلام کی گفتگو کریں تو اسلام ایسا اسلام ہے جو خود حسنی مبارک کو بھی خلیفہ ماننے کو تیار ہے. آج جب دوسری فقہوں اور دوسرے افکار سے منسلک مسلمان کوشش کرتے ہیں ظلم کا مقابلہ کریں تو دیکھتے ہیں فقہ کے اندر ظلم کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے. الحمدللہ میرے اور آپ کے پاس یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے پاس جو فقہ ہے, ہمارے اور آپ کے پاس جو فکر ہے, جو اسلام ہے, وہ خاندان اہل بیت سے لیا ہوا ہے. پوری دنیا کے مسلمان جدید دور کے اندر مصیبتوں میں پڑتے ہیں لیکن الحمدللہ خاندان اہل بیت سے وابستگی کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو جدید دور میں اسلام پر عمل کرنے میں کوئی مشکل لاحق نہیں ہوگی. لہذا میں عرض کروں گا ممکن ہے کہ سعودیہ میں رہنے والا مسلمان جس کے پاس اسلام کی غلط تصویر موجود ہے وہ اپنے اندر کمزوری کو احساس کرے جب وہ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرے. آپ کے لیے تو ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ آپ کے محققین, آپ کے مذہبی رہنما خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستگی کی بنیاد پر جدید دور کی ہر فکری مشکل کو حل کرنے پہ طاقت رکھتے ہیں. آج میں آپ کو وثوق کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں کہ پوری دنیا اسلام کے اندر مصیبتوں کا دور آیا ہوا ہے. چونکہ جب چاہتے ہیں کہ اپنی پرانی اسلامی فکر کے ذریعے سے جدید دور میں زندگی گزاریں تو دیکھتے ہیں ممکن نہیں ہے. لیکن بار بار عرض کروں گا میں اور آپ محفوظ ہیں. اب اگر میں اور آپ پھر بھی اسلام پر عمل نہ کریں تو یہ سوائے ہماری بدقسمتی کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم سمجھتے ہیں دوسری بڑی ذمہ داری اسلام کے اوپر عمل کرنا اور بھرپور طریقے سے عمل کر دینا. اور اگر آج کی مناسبت سے آپ توجہ فرمائیے, ہم سمجھتے ہیں مسلمان عورت اور ایک مومنہ کی ذمہ داری آج کے زمانے میں اس سے کہیں زیادہ ہے جو 5 پہلے تھی, جو 1000 سال پہلے تھی. اور اس اعتبار سے میں اور آپ سب برابر کے ذمہ دار جائیں گے. چند پوائنٹس اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آج کی دنیا میں انہوں نے جب چاہا کہ اسلام کا مقابلہ کریں تو مسلمان عورت کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کی. یہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان عورت کو گمراہ کر لیا پھر کوئی گھرانہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. یہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان عورت اسلام پر عمل نہ کر سکی پھر کوئی مرد بھی اسلام پر عمل نہیں کر پائے گا. لہذا مختلف حربے استعمال کیے. کبھی تو ہم سے یہ کہا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت بس گھر کے اندر رہے, ہرگز گھر سے باہر نہ نکلے. جانتے تھے کہ جب یہ بات کہیں گے تو عورتیں کب تک اس ظلم کو برداشت کریں گی, کبھی نہ کبھی تو مخالفت دکھائیں گی. جب وہ مخالفت دکھائیں گی تو کہیں گے دیکھا اسلام شکست کھا گیا. اسلام کے نام پر کہا کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کی اجازت نہیں دیتا. شدت کے ساتھ اس بات کی تبلیغ کر دی. پورے افغانستان کے اندر خواتین کے حقوق کے اوپر پامالی کر دی اسلام پر کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کو پسند نہیں کرتا. جانتے تھے کہ عورتیں مقابلہ کریں گی, اپنی تعلیم کے لیے کوشش کریں گی. جب اپنی تعلیم کے لیے کوشش کی تو کہا دیکھا اسلام شکست کھا گیا. پھر ایک اور طرف سے آئے, ایک تو یہ کیا کہ اسلام کے نام پر عورتوں کو حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی تاکہ عورتیں مقابلہ کریں تو کہیں اسلام شکست کھا گیا. ایک کوشش یہ کی کہ اسلام کو اتنا ٹیڑھا کر دو کہ اسلام کی کوئی چیز اسلام میں باقی نہ رہے. کہا یہ تو سب پردہ ہے, یہ پرانے زمانے کی چیز تھی. آج اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے, اجتہاد سے کام لو, آج پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیجیے جناب, دو چیزوں کا خاتمہ کر دیا. ایک تو یہ کہ اجتہاد کا غلط استعمال کر لیا, اور دوسرا عورتوں سے پردے کو ختم کر دیا کہ جو عورت کے تقدس کی بنیاد قرار پا رہی تھی اسلام کے اندر. تو آج وہ دور نہیں ہے کہ کفر کفر کا نعرہ لگاتے ہوئے گھر کے اندر آئے. آج کبھی کوئی برٹش یا ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آئے گی جو یہ کہے کہ ہم دین عیسائیت کا پرچار کرنے کے لیے یہاں پر آئے. آج کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہاں آج ہوگا تو یہ ہوگا کہ طالبان کے نام پر اسلام آ رہا ہوگا, کہیں گے یہ اصلی اسلام ہے. کون سا اصلی اسلام ہے؟ جس میں عورت کو حقوق سے محروم کر دیا جائے, میراث نہ دی جائے, اس کے ارادے کا احترام نہ کیا جائے, اسے تعلیم نہ دی جائے, اور جب یہ شکست کھا جائے تو کہیں دیکھا ہم تو کہہ رہے تھے کہ اسلام نہیں چل پائے گا. اور دوسرا طریقہ یہ کہ ایسا اسلام لے کر آئیں جس میں پردہ ہی نہ رہے, جس میں تقدس ہی نہ رہے, جس میں حیا ہی نہ رہے. اب مجھے بتائیے اس کے مقابلے میں میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کی خالص ترین شکل کو اپنی خواتین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں, اور میں اور آپ بنیاد بنیں گے. اگر میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنے گھر میں موجود خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کروں اور اسلام کے نام پر یہ کام کروں, تو یقین فرمائیے اسلام کی سب سے بڑی دشمنی میں نے کی ہے, کیونکہ میں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کا نام غلط طریقے سے استعمال کیا. اگر میں نے خود چاہا کہ اسلام میں بے پردگی ہو اور میں نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام میں پردہ اجتہاد کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا ہے, اس کا مطلب ہے سب سے بڑی دشمنی میں نے کی ہے. ہمیں اور آپ کو ساتھ دینا پڑے گا کہ اس معاشرے کے اندر ایک مسلمان عورت اپنے تمام حقوق کو حاصل کرے اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو بھی ادا کر سکے. بس کس قسم کی مسلمان عورت ہم چاہیں گے؟ ہم ایسی مسلمان عورت چاہیں گے جو تعلیم یافتہ ہو, ایسی مسلمان عورت چاہیں گے جو باوقار ہو, باحیا ہو, معاشرے کے اندر فعال کردار ادا کرے. اس قسم کی ایک عورت اسلام کے لیے بہترین نمونہ بن کے دکھا سکتی ہے. اور آج دنیا کی تمام فحاشی پر مبنی تبلیغات, اسلام کے خلاف نکلنے والے جرائد, اخبار, پروگرامز, ان تمام کے مقابلے میں ایک مومنہ عورت جو باپردہ ہو کر فعال کردار ادا کر دے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی تبلیغ ہم انجام نہیں دے سکیں گے. اور اس معاملے میں میں اور آپ ذمہ دار ہیں, یعنی میں اور آپ ذمہ دار قرار پاتے ہیں کہ اپنی خواتین کو بہترین تعلیم سے آراستہ کریں. میں اور آپ ذمہ دار قرار پاتے ہیں کہ اپنی خواتین کو معاشرے کی فعال خواتین بنائیں. اور میں اور آپ ذمہ دار قرار پاتے ہیں کہ یہ خواتین باوقار ہوں, باحیا ہوں اور اسلامی اصولوں کے تحت ہوں. اگر ان کاموں میں اور آپ ان خواتین کے معاون بن گئے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں ہے جو میں اور آپ کر پائیں. آج پورے زمانے کا میڈیا فحاشی کی یلغار کیے ہوئے ہے, ہم کس طرح اس فحاشی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس چینلز نہیں ہیں, ہمارے پاس رسالے نہیں ہیں, ہمارے پاس اخبار نہیں ہے, لیکن ہمارے گھر میں مومن خاتون تو ہو سکتی ہے, ایک مومنہ تو ہو سکتی ہے. وہ اپنے پردے کے ذریعے سے بہترین تبلیغ کر سکتی ہے اسلام کے لیے. اس میں مجھے اور آپ کو اس کا ساتھ دینا ہوگا. بس اگر آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر موجود خواتین کو تعلیم یافتہ کرنے کی کوشش کیجیے, انہیں ہنرمند بنانے کی کوشش کیجیے, انہیں اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ پردے کے ساتھ معاشرے میں کردار ادا کریں, تب ہم اسلام کا نام لے پائیں گے بین الاقوامی سطح. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا, وہ یہ کہ امریکہ یا برطانیہ جا کر خطاب کرنے سے اسلام نہیں پھیلے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں سے ٹکٹ لوں, واشنگٹن چلا جاؤں اور وہاں جا کر 50 تقریریں کر دوں تو میں سمجھوں وہاں کے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. اصل میں کسی بھی عیسائی کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کروں گا, وہ سب سے پہلا سوال یہ کرے گا, یہ بتاؤ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی حالت کیا ہے, پہلے ان کا تو ذکر کرو. تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو جائیں، جو مسلمان ہیں وہ کہاں ہیں؟ اگر وہ صحیح ہوں تو وہ خود بخود مسلمان ہوں گے. آج پوری دنیا کیوں مر رہی ہے امریکہ جانے کے لیے؟ کیا کچھ تبلیغاتی حربے استعمال کیے گئے کہ دنیا کو امریکہ میں دعوت دی جائے؟ صرف یہ کہ جو ان کے خیال میں اچھا تھا وہ امریکہ نے فراہم کر دیا، اس لیے پوری دنیا خود بخود جا رہی ہے. اگر آپ اسلام کو چاہتے ہیں کہ دنیا میں پھیلے تو آپ یہ توقع نہ فرمائیے کہ کوئی امریکہ جائے وہاں جا کے تقریریں کرے تو اسلام پھیل جائے گا. نہیں، آپ مسلمان اچھے مسلمان بن کے دکھائیے، اسلام خود بخود پھیل جائے گا. اور یہی معاملہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستگی کا. آپ یہ چاہیں گے کہ پورے پاکستان میں خاندان اہل بیت کا پیغام پھیلے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں مشغول رہوں، خاندان اہل بیت کے ماننے والے پاکستان کے دور دراز علاقوں کے اندر مظلومیت کا نشانہ بنتے رہے، وہ ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے، حکومت ان کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالتی رہے، انہیں ہر چیز سے محروم کرتی رہے، اور اس کے بعد میں اور آپ چاہیں کہ خاندان اہل بیت کا نام پھیلتا رہے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر میں اور آپ کھاردر میں رہتے ہوئے، کراچی میں رہتے ہوئے، گلگت اور بلتستان اور سندھ اور پنجاب کے اندرونی علاقوں کے اندر موجود خاندان اہل بیت کے لوگوں کے لیے، دفاع کے لیے کام کر رہے ہوتے، تو پھر میں یقین سے کہہ رہا ہوں پورے پاکستان میں خاندان اہل بیت کا نام پھیل چکا ہوگا. ہم نے توجہ نہیں دی، ہم نے یہ سمجھا ہماری ذمہ داری بس یہاں پر کچھ کر کے دکھانا ہے. تو وہ لوگ جو دوسرے محض اس نام کی وجہ سے پس رہے ہیں، ان کا دیکھنے والا کون ہوگا؟ کیا وہ بلوچستان ہو، یا وہ سندھ ہو، یا وہ پنجاب ہو، یا وہ شمالی علاقہ جات ہو، کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ان بیچاروں مظلوموں کو چھوڑ دیا گیا ہو. ہم تو اس وقت یہ کہیں گے بھیا خدا کا واسطہ ان کے ساتھ کچھ نہ کرو، چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پر، یہی بہت بڑا کرم ہوگا. یہ تو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے، یہ تو ان کی جان کی دشمن بنے بیٹھے ہیں. اور اب آپ میں اور آپ بتائیے، میں اور آپ یہ چاہیں گے کہ پورے پاکستان کے اندر خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر پھیلے تو کیسے فکر پھیلے گی؟ ابھی میں نے آپ سے کہا امریکہ میں آپ اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، اپنے اندر اسلام لائیے. آپ پوری دنیا کے اندر، پورے پاکستان کے اندر خاندان اہل بیت کا نام پھیلانا چاہتے ہیں، پہلے خاندان اہل بیت کی فکر تو لائیے اپنے اندر، خود بخود پھیل جائے گا. اور اگر فکر لانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے سیرت اہل بیت بہت واضح ہو کے موجود ہے. تمام آئمہ اطہار علیہ السلام کی ایک مشترکہ سیرت ہے. سب کے سب آئمہ اطہار علیہ السلام رات کے وقت نکلا کرتے تھے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. کتنا میں نے اور آپ نے اس کام پر توجہ دی. تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے ماننے والوں کی فکر کے اندر مشغول رہتے تھے. کتنا ہم نے ان کے ماننے والوں کی پرواہ کی. بہت دور کیوں جائیں کہ میں نے آپ کے سامنے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور شمالی علاقہ جات کا ذکر کیا، اپنے شہر کے اندر جو موجود خاندان اہل بیت کے نام لینے والے پیش رہے ہیں ان کا ہم نے کتنی دفعہ خیال رکھا؟ تو کتنی دفعہ آپ اور میں اپنا محلہ ترک کر کے کسی ایسے محلے میں گئے جہاں غربت کے مارے خاندان اہل بیت کے ماننے والے موجود تھے؟ کتنی دفعہ جا کر ہم نے ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کی؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے نام پھیلنا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے گزشتہ 40 سال کے اندر اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی. بہت کم لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اس پر توجہ دی. نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر علاقوں میں بجائے پھیلنے کے اور معاملہ کم ہوتا چلا گیا. اس وقت تاریخی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ کتنے ہی علاقے میں یہاں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے نام لے سکتا ہوں جہاں آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے مضبوط عزاداری ہوا کرتی تھی، لیکن اب نہیں ہو رہی. اور اس کی وجہ بس یہ تھی کہ جن کو پروردگار عالم نے وسائل دیے تھے انہوں نے ان علاقوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جن کو وسائل کی ضرورت تھی، ان علاقوں پر کوئی توجہ نہیں دی جن کے اوپر ظالموں نے اپنی شدید گرفت کی ہوئی تھی. اور اگر ہم یہ کام کر رہے ہوتے کہ اپنے رابطے کو مضبوط کرتے، اپنے محلے اور اپنے شہر سے نکل کر، اپنی ذاتی زندگی سے نکل کر ان تمام کی زندگیوں تک پہنچ رہے ہوتے، وہ کام جو خاندان اہل بیت نے ہمیشہ کیا وہ کر رہے ہوتے، تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں ابھی بھی ہم شروع کریں تو اگلے 5 سے 10 سال کے اندر پورے حلیے کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس پورے ملک کی تقدیر کو ہم بدل سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے میں اور آپ بس اپنے ذاتی یا زیادہ سے زیادہ محلے اور علاقے کی سطح پر محدود ہو گئے. ہم نے اس آفاقی پس منظر میں نہیں سوچا. ابھی تو میں آپ کی خدمت میں صرف پاکستان کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں, پوری دنیا میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے. یقین فرمائیے پروردگار عالم نے شاید کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر خاندان اہل بیت کے ماننے والے نہ پہنچے. لیکن بس خیال رکھنے کی بات تھی کہ آپ یقین فرمائیں گے ویسٹ انڈیز جیسے ملک کے اندر شیعہ پہنچے ہوئے تھے. کیا آپ یقین کریں گے کہ 40 سال پہلے ویسٹ انڈیز جیسے ملک کے اندر عزاداری ہوا کرتی تھی؟ لیکن یہ بھی تھا. اسی طریقے سے متعدد ملک میں آپ کو جنوبی امریکہ کے شمار کروا سکتا ہوں, افریقہ کے شمار کر سکتا ہوں جہاں پر یہ سب کام ہوتا تھا. لیکن بدقسمتی سے کچھ علاقے کم سے کم ایسے تھے جن پہ ہم نے توجہ دی تو وہ بچ گئے, ورنہ بہت سارے علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام کے مقابلے میں اور آپ ذمہ دار ہیں. پس عزیزان محترم, اس ولادت کے موقع پر اور ایسی تمام ولادتوں کے موقع پر اور شہادت کے موقع پر اور تمام شہادتوں کے موقع پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں اور آپ بس باغ زہرا میں کھڑے ہو کر جشن منانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس جشن کے ذریعے سے اس ہمت کو حاصل کرنا چاہیے جس کے بعد ہم اپنے کام کو شروع کر سکیں. ایسے جشن کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اندر وہ حوصلہ آنا چاہیے جس کے ذریعے سے پورے پاکستان کا خاندان اہل بیت کا نام پہنچا سکے. تو عزیزان محترم, اپنی ہمتوں کو جمع کیجیے. اگر دنیا کی کوئی اور قوم والی اور وارث سے محروم ہو, آپ کے سید و سردار دنیا کے اندر تشریف فرما ہے. آپ کے والی و وارث آپ کی سرپرستی کے لیے تشریف فرما ہے. بس ان کا وہ جملہ ذہن میں رکھیے, وہ یہ کہ تم ہم سے غافل ہو, ہم تم سے غافل کبھی نہیں. اپنے کاموں کو جمع کیجیے اور کل کچھ اس طریقے سے قیامت کے دن تشریف لائیے کہ ان کے حضور سرخرو ہو سکیں, یہ کہہ سکیں کہ سید و سردار آپ کی غیر موجودگی میں جو کام انجام پانا چاہیے تھا حتی المقدور ہم نے انجام دے دیا, جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے اپنے کام کو کر دیا, کہ یہی در حقیقت ہماری سعادت اور ہماری سرخوری کا سبب بنے گا. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس شہادت اس ولادت با سعادت کے موقع پر ہمیں خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت و مودت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار, ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, بحق محمد و آل محمد اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار, ہمارے تمام مرحومین کو اور بالاخص ان مرحومین کو جنہوں نے اس محفل کے سلسلے میں اپنی ذہنتوں کو انجام دیا, جو گزشتہ سال اس محفل کے اندر موجود تھے اور اس سال پروردگار عالم ہماری نظروں سے اوجھل ہیں, پاک پروردگار ان تمام مرحومین کو قیامت کے دن خاندان اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار, بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آباد و انصار میں شامل فرما. درود بھیجیے محمد و آل محمد.